لقد خلقنا الانسان في كبد. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. آپ دیکھیے کہ الانسان یہاں پہ استعمال ہوا ہے, اور الانسان جو ہے یہ اسم جنس ہے, واحد بھی جمع بھی مذکر بھی مؤنث بھی. گویا کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر اس کے بعد دوسری یہاں بات جو یہاں پہ پتہ چل رہی ہے وہ ہے کہ فی کبد, کبد میں پیدا کیا ہے. تو کبد کے معنی جگر کے ہیں. یہ انسانی جسم کا مشہور عضو ہے, حصہ ہے. اور یہ جو کبد ہے یعنی جگر, یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ سینے میں پایا جاتا ہے. یہ جگر کو بھی کہتے ہیں, اور کبد جگر پر مارنا بھی, کیونکہ جگر جو ہے ہمارے جسم کے وسط میں ہوتا ہے. اسی طرح کبد السما, آسمان کا وسط بھی مراد لیا جاتا ہے. اور کبد کہتے ہیں کسی چیز کے اندرونی حصے کو, جیسے کبد الارض, زمین کی کانوں کی چیزیں جو اندر زمین کے معدنیات ہیں نا, سونا چاندی وغیرہ, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کبد کے معنی میں مشقت برداشت کرنا, اور کبد میں پھر سختی قوت کا مفہوم پایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسانی فطرت کیا ہے کہ بہت سی اس کی خواہشات ہوتی ہیں, اور وہ اپنی ان خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے, اور جب وہ پورا کرنے لگتا ہے تو اس کو رنج اور غم جو ہیں وہ سہنے پڑتے ہیں. اور وہی اپنی خواہشات کو پورا کرنا, اور پھر وہ خواہشات کو پورا کرنے میں جو اس کو رنج اور غم سہنے پڑتے ہیں, پھر اسی میں انسان جو ہے وہ کھپ جاتا ہے, لگا رہتا ہے, حتیٰ کہ پوری زندگی جو ہے وہ بیت جاتی ہے. کچھ قدرتی تکلیفیں ہوتی ہیں, کچھ دوسروں کے ہاتھوں سے پہنچتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں, جو اس کے آگے ہوتے ہیں, آگے آتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مشقتوں میں رہتا ہے. جیسے اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا, احسان تقویم. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں بھی جو ہے وہ اندھیروں کے اندر مشکل میں قید میں, جب باہر آتا ہے تو مشکل سے آتا ہے, اور پھر باہر آ کر یوں لگتا ہے کہ آزادی, لیکن اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے, کیا رہائی ہے. تو مشکلات کا ایک لامنتہائی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بنسری بجانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. یہ دنیا محنت, مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے. کوئی بھی انسان جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جو اس حالت سے نہ گزرے. اور مکہ کا شہر اس بات پر گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھپائی تھی, اور تب یہ بسا تھا, تب یہ عرب کا مرکز بنا تھا. اور اسی طرح یہ شہر مکہ کا رسول اللہ کی حالت پر گواہ ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے مقصد کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں جو ہیں وہ برداشت کی, حتیٰ کہ جنگل کے جانوروں تک کو مکہ میں امان مل گیا. تو اسی طرح انسان کی زندگی ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پانے سے لے کر موت تک, ہر سانس حتیٰ کہ آخری سانس اس بات پر گواہ ہے, قدم قدم پر اسے مختلف طرح کی مشقتیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, ہے نا. اگر انسان ماں کے پیٹ میں مر جائے تو, پیدا ہوتے ہی مر جائے تو, اگر جو ہے اس کا اسقاط ہو جائے تو, پیدا ہو جائے اور اگر اس کو کوئی پوچھے نا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر, سسک سسک کر, پڑے پڑے وہیں مر جائے. تو اور چلتا بھی ہے تو کیسے, قدم قدم پر گرتا ہے, کتنی ٹھوکریں کھاتا ہے, کتنی چوٹیں اس کو آتی ہیں. اور اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ زندگی میں اس سے بڑی چوٹیں آتی ہیں. پھر آپ دیکھیں بچپن سے جوانی اور بڑھاپا, کتنے مراحل سے گزرتا ہے. پھر یہی انسان ہے, کبھی فاتح عالم بنتا ہے تو انسانوں کی کھوپڑیاں بناتا ہے, کبھی سکندر اعظم بنتا ہے تو ڈکٹیٹر بن جاتا ہے, کبھی قارون بنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ دولت جو ہے وہ میری ہی غلام ہے. تو بہرحال یہاں جو بات ہم سب کے سامنے نمایاں کر کے رکھی گئی ہے کہ انسان دنیا میں تکلیفوں میں ہے اور مصیبتوں میں ہے, اور یہ مت بھولے انسان کے اللہ نے انسان کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے, اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے. اور بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں آرام نہیں ہے, دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. يحسب أن لن يقدر عليه أحد، کیا وہ گمان کرتا ہے، کیا اس نے سمجھ رکھا ہے، أن لن يقدر کہ ہرگز نہیں قابو پا سکیں گے، أن لن یہ کہ ہرگز نہیں، يقدر قدرت پائی جا سکے گی، علیہ اس پر، احد کوئی ایک کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا. اب آپ دیکھیں کہ انسان دنیا میں زندگی جب بسر کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، قارون بنتا ہے یا پھر نمرود بنتا ہے، فرعون بنتا ہے، اور یا پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی ساس اور بہو کا رشتہ ہے، یا یہ کہ بہن اور بھائی کا ہے، شوہر اور بیوی کا ہے، والدین اور بچوں کا ہے، ہمسایوں کا ہے، اب آپس میں کیا ہے کہ کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہے، زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہمیں کوئی کچھ جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا. یہاں پہ اس عام حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا. یہاں پہ دراصل جو انسان کی غفلت کی زندگی ہے اس سے انسان کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ انسان تو فاتح بن جائے، تو ڈکٹیٹر بن جائے، بادشاہ بن جائے، امیر بن جائے، تیرے کتنے ہی اچھے اور کچھ بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں، لیکن یہ حالات تجھ پر ہمیشہ نہیں رہیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت تجھ پر جو ہے وہ قابو پا لے گا، تو تیرا گناہ کرنا اور اپنا محاسبہ نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا جو ہے، ویسے تو اس بات کی علامت ہے کہ تو اللہ کو بھولے بیٹھا ہے. تو یہ جو سوالیہ انداز ہے نا، اللہ یقدر علیہ احد، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا، اس کا مطلب ہے کہ انسان میں تجھ پر قابو پا سکتا ہوں، میں قدیر ہوں، میں حسیب ہوں، میں علیم ہوں، میں بصیر ہوں. تو قدیر رب کو مت بھول، قدرت رکھنے والا، واللہ علی کل شیء قدیر. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ہلاک کر دیا، ہلاک ہوتا ہے ضائع کر دینا، ہلاک کر دینا، کسی کو قتل کر دینا. مالا، مال کتنا، مال لبدا ڈھیروں، وافر اور بہت زیادہ کے لیے قرآن میں 8 لفظ آئے ہیں، اور یہ جو لبد ہے یا لبادا یہ چوتھا درجہ ہے. لبد، لبد یا لبدتن کہتے ہیں تہ جمائے ہوئے بالوں کو یا اون کو. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جیل وغیرہ لگا کر بالوں کا ایک سٹائل بناتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں ان بالوں کو اس طرح سے جو ہے وہ جما دیتے ہیں، جیسے گون سے یا جیل وغیرہ سے نا. اور یہ جو تھا اہل مکہ بھی کرتے تھے، یعنی اس زمانے میں یہ فیشن جو ہے پایا جاتا تھا. اور ابھی کہتے ہیں کہ کچھ 200 سال پہلے کی کچھ ممیز ملی ہیں اور ان کے ساتھ ہی وہ جیسے جمے ہوئے ہیں بال جو ان کی ممیز ہیں. اچھا اسی طرح یہاں پہ دراصل پھر یہ لفظ لبودا کا جو استعمال ہوا تو اس کے معنی کیا ہیں، تہ جمایا ہوا مال، جیسے بال نہیں تہ در تہ جمائے جاتے اور بال گنے بھی نہیں جاتے، اسی طرح جو ہے وہ مال کو تہ در تہ جمع کرنا، اور بالکل جیسے آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں نوٹوں کی گٹھیاں جو ہوتی ہیں یا یہ گٹھیاں، نوٹ کیسے ہوتے ہیں آپ کبھی بینک سے لیں تو سیدھے ایسے کھنکتے ہوئے، چمکتے ہوئے، صاف، ایک اوپر دوسرا، دوسرے پر تیسرا. اور پھر بعض لوگ جو ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک عورت بتا رہی تھی کہ ہمارے ابو اتنے امیر ہوتے تھے کہ بوریوں میں نوٹ رکھے جاتے تھے اور بیڈ کے نیچے نوٹ. تو کہتی ہیں کہ اب بھائی ہماروں کے حالات ایسے ہو گئے، والدین کے زمانے میں بہت کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں دولت تھی، تو پھر اس دولت کو کمانا بھی، پھر سنبھالنا بھی، پھر چھپانا بھی، اور پھر انسان تہ در تہ ایک پر ایک تہ جو ہے وہ لگاتا ہے. تو یہاں پہ یہی مراد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. اچھا یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے، ایک ہوتا ہے کہ ڈھیر سا مال خرچ کرنا، نفقتو بھی تو آ سکتا ہے نا، انفقتو میں نے خرچ کر دیا، لیکن آیا اہلکتو، یہ نہیں آیا کہ انفقتو مال اللبادا، بلکہ آیا اہلکتو مال اللبادا. اس کے معنی ہے کہ مال جو ہے خرچ نہیں کیا کہ جہاں جہاں ضرورت تھی، بلکہ معنی یہ ہے کہ مال لٹا دیا، اڑا دیا، کو جو جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کو اپنی دولت پر بڑا فخر ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دولت کو بڑا حقیر سمجھتا ہے اور حقیر کاموں پر ریا دکھاوا دنیا اس پر جو ہے وہ نچھاور کرتا چلا جاتا ہے. جیسے جوا جیتنے پر اونٹ کاٹنا اور دوستوں کو کھلانا, میلوں میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جانا اور دوسروں سرداروں سے بڑھ چڑھ کر شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا, پھر بہت سی تقریبات ہوتی ہیں خوشی غمی کی, بے تحاشا لوگ کھانا پکواتے ہیں, عام ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اور کھائیں اور ذرا دیکھیں کہ کھلا لنگر جاری ہے, اور پھر یہ کہ دور دور تک شہرت ہوتی ہے کہ فلاں رئیس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ شادی وغیرہ اور غمی کے موقع پر ایسے کھانے کرتے ہیں کہ اتنا 7 قسم کا پھل 12 قسم کا پھل اور ایسا کھانا اور ایسا کپڑا, تو یہ اپنی عظمت اور بڑائی کا وہ نشان سمجھتے ہیں تاکہ ان کی تعریف کے ڈنکے بجے. رسم و رواج پر پیسے لگا دینا, فضول خرچی کرنا, یہ ساری اس تعریف میں آتی ہیں. تو وہ شخص جو کہ اللہ کو مانتا نہیں ہے اور یہ کہ اللہ اس کا حساب نہیں لے گا اور یہ کہ وہ قیامت کا انکار کرتا ہے, اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں, حقوق اللہ میں کمی کرتا ہے, حقوق العباد میں, اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑے گا نہیں, کوئی پوچھے گا نہیں. صحابہ لرستے تھے اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے کہ یہ گناہ ہو گیا اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا. اسی طرح کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا اور پھر کیا کہا, یا سب الم یرہو احد, کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا, یا سب گمان کرنا سمجھنا, اور کیا وہ یہ سمجھتا ہے الم یرہو احد کہ اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ یہ غلط کام کرتا ہے, ریاکاری, نمود و نمائش, جھوٹ, بدکاری, زیادتیاں, دوسری طرف وہ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس کوئی بھی نہیں جانتا, کیونکہ وہ دنیا سے بھی چھپاتا ہے, دوسری بات یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھنے والا, اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا, نہ اللہ دیکھ رہا ہے اور نہ ہی اللہ جو ہے وہ اسے پوچھے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اپنی شاہ خرچیاں کر رہا ہے, یہ جو نمود و نمائش کر رہا ہے, لوگوں کو تو نہیں نہ پتا کہ کسی کی نیت کیا ہے اور حالات کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو ہے خوب دیکھتا ہوں, میں جانتا ہوں. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے بے نتھے بیل کی طرح سمجھتا ہے کہ جہاں چاہے چر چگ لے, جس کھیت میں چاہے چلا جائے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک, یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد بتایا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ اس کو پیسے خرچ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کما کہاں سے رہا ہے, کہاں خرچ کر رہا ہے. نمبر 2, زندگی کے لمحے یہ ایک امانت ہے اور یہ ایک امتحان ہے, تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کن کاموں میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ دولت کو کہاں پہ خرچ کر رہا ہے. پھر 8 سے لے کر 17 تک جو امیر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملامت کی ہے. اس سورت البلد کا مضمون سورت فجر سے ملتا جلتا ہے, یہ اس کی تمام بہن ہے, جیسے جڑواں بہنیں نہیں ہوتی, دونوں کا مضمون ملتا جلتا. سورت فجر میں بھی مقصد زندگی ہے, یہاں پہ بھی, اس میں آخرت کی یاد دہانی, اس میں بھی. اب دولت مند لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں, الم نجعل له عینین, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی. عین ایک آنکھ کو کہتے ہیں اور عینین دو آنکھیں, تو انسان ہم نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں. اچھا آنکھیں کس لیے ہوتی ہیں؟ آنکھیں اس لیے ہوتی ہیں کہ گرد و پیش کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے, اور انسان جو ہے یہ دیکھے کہ جو دولت میرے پاس ہے, تو دولت میں جو ارد گرد سوسائٹی میں یتیم, غریب, مسکین لوگ ہیں, بیمار ہیں, جن کے پاس تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے, کھانا کھانے کے لیے نوالا نہیں ہے, تو ان کی مدد کی جائے, تو کیا یہ ان کے مناظر دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین, اور ایک زبان, دو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں، بولنے کے لیے ایک زبان دی، لسان. اور یہ ایک تو یہ مختلف جو لغت ہے، بہت سی زبانیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ منہ میں کھانا چکھنا، کلام کرنا، جو مشہور ٹنگ ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے. اور یہ گوشت کا لوتھڑا جو بے دریغ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں قینچی کی طرح، اور اس کو لینگویج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، بولی. تو جب لینگویج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ یہ جو ٹنگ ہے زبان، دونوں صورتوں میں اس کی جمع ہے السنہ، السناتن اس کی جمع ہے. اور زبان چونکہ آگے سے نوکدار ہوتی ہے نا، تو اسی لیے جو ہے آگ کا سب سے جو بلند شعلہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی لسان النار کہتے ہیں. اور اسی طرح جیسے میزان کا جو اوپر والا کنڈا ہوتا ہے نا، اس کو بھی لسان المیزان کہا جاتا ہے. اور ذو لسانین، دو گلا آدمی، جیسے دو گلوں والا آدمی، دو گلا آدمی. وشفتین، شفتین جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، شفتن واحد ہے، لب اور ہونٹ کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک ہونٹ ہے شفتن، اور شفتین ہے دو ہونٹ. اچھا اسی طرح جو ہے وہ اصل میں جیسے یہ لفظ جو ہے یہ کنارے کے لیے بھی آتا ہے نا، تو ہونٹوں کا کنارہ. اسی طرح کلام بالمشافہ، آمنے سامنے کی بات چیت اور حروف، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اورل ٹیسٹ جو لیا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں امتحان شفوی، امتحان شفوی، زبانی امتحان. شفاویتن، وہ حروف جو دونوں لبوں کے آپس میں ملنے سے نکلتے ہیں. آپ نے تجوید پڑھی ہوگی تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ حروف جو ہیں یہ حروف شفوی ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ با، میم، فا. اور یہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ وہ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، اور وہ بھی ہے جو ہونٹوں کو گول کرنے سے نکلتی ہے، جبکہ ہم کہیں بھی اس کو جو ہے ہونٹوں کو ٹچ نہیں کرتے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے انسان کو دو ہونٹ دیے ہیں، دو آنکھیں دی ہیں، اور ایک زبان دی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور اہم بات جو ہے، اس کو بھی آپ سمجھتی چلی جائیں، کہ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ تعالی یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے انسان کو اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے. اور خاص طور پر یہاں پہ تین چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے جسم میں ہیں، ایک زبان ہے، دو آنکھیں ہیں، اور دو ہونٹ ہیں. تو یہ دراصل کیا ہے کہ یہ جو علم اور طاقت کے اور عقل کے ذرائع ہیں. اب دیکھیں آنکھیں تو گائے اور بھینس کے پاس بھی ہوتی ہے نا، لیکن انسان میں اور گائے اور بھینس میں فرق ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ وہ آنکھوں کو کھولے اور اس کی قدرت کے نشانات کو دیکھے. زبان اور ہونٹوں سے مراد محض بولنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے بولنے کے لیے تو ویسے جانور بھی بولتے ہیں نا، لیکن انسان ما فی الضمیر جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے. تو گویا کہ یہ جو اعضاء کا دیا جانا ہے، یہ ہے کہ پیچھے آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ سورۃ دہر میں، کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو ہے جو نعمتیں دیں، جیسے انسان کا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، تو کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو یہ ہونٹ، زبان، آنکھیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ خیر اور شر کے دو راستے بتا دیے، انسان اپنے جسم کے اعضاء سے مدد لے اور پھر غور کرے، فکر کرے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا. تو یہ دو راستے ہمیں اور کہاں سے پتا چل رہے ہیں؟ یہی آیت نمبر 10، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دونوں نمایاں راستے کیا اسے دکھا نہیں دیے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ پھر دوبارہ آ گیا کہ پیدا کر کے اللہ نے یوں ہی تھوڑی چھوڑ دیا، بلکہ کیا کیا کہ انسان کو جو ہے نجدین، یہ دو راستے ہیں جو اللہ نے انسان کو جو ہے وہ دکھا دیے ہیں. تو نجد جو ہے یہ واحد ہے اور نجدین یہ جمع کا صیغہ ہے، بلکہ نجدین سے مراد یہاں پہ یہ تثنیہ ہے، تثنیہ ہے نجدین. اور معنی کیا ہے اس کے؟ اس کے معنی ہے جیسے نجد کہتے ہیں ابھار کو، ٹیلے کو، زمین، راستہ، گھاٹی، ان سب کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بتا دیے، اور وہ دو راستے کون سے ہیں؟ یا خیر کا یا شر کا، یعنی دونوں میں سے کون سا راستہ انسان نے اختیار کرنا ہے. سورت دہر میں آپ نے دیکھا، اسی طرح سورت شمس میں بھی آپ پڑھیں گی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورت شمس آیت 7 اور 8. فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَا، پس نہیں گزرنے کی ہمت کی، الْعَقَبَا دشوار گزار گھاٹی میں. اب آپ دیکھیے اقتحاما کسے کہتے ہیں، یہ لفظ جو ہے کیا ہے؟ قاف ہا میم سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بلا سوچے سمجھے کسی معاملے میں داخل ہو جانا، کہ انسان جو ہے بلا سوچے سمجھے کسی معاملے میں داخل ہو جائے، اپنے آپ کو مشقت کے کسی معاملے میں پھنسا دینا، کسی مشکل کام میں جا گھسنا، خوفناک جگہ میں گھس جانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ جب منظر کشی کرتے ہیں جہنم کی، تو کیا فرماتے ہیں کہ ہذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھسی چلی آ رہی ہے. تو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن میں دو لفظ آئے ہیں، ایک آنتا کا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کو تکلیف یا مصیبت میں ڈالنا، کسی شخص کا ایسے معاملے میں پھنس جانا جس میں اس کے تلف ہونے کا اندیشہ بھی ہو، اور اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں دوسرے کو ڈالنا. لیکن اقتحاما آ جائے تو معنی یہ ہے کہ خود سے ہی بلا سوچے سمجھے کسی مشکل کام کے اندر اگر کوئی شخص گھس جائے، اس کے اندر داخل ہو جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، خوفناک جگہ میں گھس جانا. اسی طرح گھوڑا اپنے سوار کو لے کر خطرناک جگہ میں جا گھسا، قہم الفرسو فارسہو، اس نے اپنے تئیں بے سوچے سمجھے خطرے میں ڈال دیا، بے دھڑک کوئی کسی مشکل میں چلا جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ کہا کیا جا رہا ہے، فلق تحمل عقبہ، کہ اس نے دشوار گزار گھاٹی میں جو ہے وہ گزرنے کی ہمت ہی نہ کی. تو اب یہاں پہ صرف قہامہ نہیں ہے، اقتحامہ ہے، اور اقتحام کے معنی ہے اپنے آپ کو سخت اور مشقت طلب کام میں ڈالنا. اور عقبہ کسے کہتے ہیں؟ اس مشکل راستے کو کہتے ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں کے اندر سے گزرتا ہے، عقبہ. اچھا ویسے لفظی معنی عقبہ کے کیا ہیں؟ ایڑی، پاؤں کے پچھلے حصے کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ عقبو، پاؤں کا پچھلا حصہ. حدیث میں ہے ویلل للعقابی من النار، وضو میں خشک رہنے والی ایڑیوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اسی طرح عقب پوتے کے لیے بھی آتا ہے، بیٹے اور پوتے کے لیے، کیونکہ باپ کے پیچھے آتا ہے نا بیٹا، بیٹے کے پیچھے آتا ہے پوتا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا پھر اسی طرح سے جو ہے، اب انسان جو ہے جب پیچھے بعض اوقات مڑتا ہے نا، الٹے پاؤں مڑنا، انقلب علی عقبیہ، وہ اپنے الٹے پاؤں واپس لوٹا، تو وہ راستہ، کیونکہ الٹے پاؤں پیچھے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا، الٹے پاؤں پھر جانا، نکسا علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پہ وہ پیچھے چلا گیا. تو اب اسی طرح یہ لفظ جو ہے عقباتن، ایسے راستے کو کہتے ہیں جو مشکل راستہ ہو، دشوار گزار راستہ، پہاڑوں میں سے گزر رہا ہو اور بلندی پر ہو، اور پہاڑ تو ہوتے ہی بلندی پر ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، جو پیچھے انجام ہے نیک عمل کا، پیچھے انجام جو ثواب ہے وہ مشکل ہے. تو مختلف طرح سے یہ لفظ جو ہے یہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ پھر گھاٹی کے لیے بھی آیا ہے. تو ابھی ایک تو ہے ایک کہاں ماں مشکل میں گھس جانا, اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دینا, اور پھر دوسرے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کیا عقبہ, کہ پہاڑ پر چڑھنے کا مشکل راستہ. اس کی دو جمع ہے, ایک ہے عقبن ایک ہے عقابن. اچھا شاہین کو بھی عقاب کہتے ہیں نا, وہ شکار کا تعاقب کرتا ہے, اس کے پیچھے جاتا ہے, جا جھپڑتا ہے, عقاب. اور عقاب کا لفظ جھنڈے کے لیے بھی آتا ہے. کنویں کے پتھر جس پر پانی پلانے والا کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں, اور کان کی بالی کے دھاگے پر بھی بولا جاتا ہے. کان کی بالی کیا ہے کہ چکر لگاتی رہتی ہے نا, اس کا جو دھاگا ہے چکر لگاتا ہے کان کے اندر, ادھر ادھر آگے پیچھے عقب. بہرحال تو فلق تحمل عقبہ, اس نے دشوار گزار گھاٹی گزرنے کی ہمت نہ کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی دشوار گزار گھاٹی ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ اس نے اس پر چڑھنا ہی نہ چاہا. مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ راستے اللہ نے دو دکھائے تھے نجدین. ایک راستہ ہے آسان, جو انسان کی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے, جو شیطان جسے خوب خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے, جو بے حیائی کا اور گناہوں کا راستہ ہے, وہ والا راستہ. اور دوسرا راستہ وہ ہے جو کہ بلندیوں پر جانے والا ہے, جو جنت کا راستہ ہے, اور جو بلندی کی طرف جاتا ہے وہ دشوار ہوتا ہے. اب نفس جو ہے اس کی خواہشات کیا کرتی ہیں, انسان کو ترغیب دیتی ہیں کہ وہ کیا کرے, اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے. بلندی پہ چڑھنا ہو, کبھی آپ چڑھائی چڑھی ہیں, کبھی آپ اوپر چڑھی ہیں. آپ ماشاءاللہ کشمیر کی رہنے والی ہیں, پہاڑی علاقوں کی, آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوات, کاغان اور یہاں کے مختلف علاقوں کی آپ نے سیر کی ہوگی, تو آپ اندازہ کریں کہ اوپر چڑھیں تو کتنی سخت مشقت, سانس چڑھ رہی ہوتی ہے, پاؤں زخمی ہو رہے ہوتے ہیں, تھکن ہو رہی ہوتی ہے, چڑھائی چڑھی نہیں جاتی. اچھا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ذرا ڈھیلا چھوڑیں, ڈھیلا چھوڑنے کے بعد لڑکتے ہوئے آپ نیچے کھڈ میں جا کر گریں گے. اب ڈھیلا چھوڑنا جو ہے نا لگتا بڑا آسان ہے, شیطان کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے آپ کو ذرا ڈھیلا کرو, اور راستہ واقعی آسان ہوتا ہے, بس ڈھیلا چھوڑ دیا اپنے آپ کو, چلنا نہیں پڑتا, خود ہی گرتے پڑتے جا کے پھر ہوتے ہیں کیا, جب کھڈ میں گرتے ہیں نا پستی میں چلے جاتے ہیں, اور پستیوں میں جانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی, نفس کی باغیں بس ڈھیلی چھوڑ دیں, خود ہی انسان جو ہے پھر نشیب کی طرف لڑکتا چلا جائے گا. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو انسان کو دونوں راستے دکھا دیے تھے, ایک تھا عقبہ کا, وہ تھا مشکل راستہ, اور اوپر چڑھنے کے لیے بڑی محنت مشقت کی ضرورت تھی, جگر کو جو ہے اس کو جگر کو مارنا تھا, قربانی کرنی تھی, صبر کرنا تھا. وما ادراک ما العقبہ, اور تم کیا جانو کہ وہ عقبہ کیا ہے, اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. عقبہ یہ جو خیر کا راستہ ہے نا صراط مستقیم کا, جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے, وہ راستہ جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے, اس کا احساس اور شعور بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور تم کیا جانو کہ وہ عقبہ کیا ہے, وہ گھاٹی کیا ہے, کہ وہ لوگ جو گھاٹیوں پہ چڑھتے ہیں, جو پہاڑوں پہ چڑھائیاں چڑھتے ہیں, وہ آسان تھوڑی ہوتا ہے. منزلوں پر پہنچنے کے لیے پہاڑوں جیسی چڑھائیاں پھر چڑھنی پڑتی ہیں, اور گھاٹیاں عبور کرنی پڑتی ہیں, پھر جی اور جان کی بازیاں لگانی پڑتی ہیں. مال کے پجاری بن کر تم یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے. مال سے محبت کرنے والے, دنیا سے محبت کرنے والے, رسموں کو ادا کر کے جو ہے وہ اپنا نام اللہ کے عاشقوں میں لکھوانے والے نا, یہ عقبہ میں نہیں چڑھ سکتے. اس کے لیے تو قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ قدم قدم بلائیں, یہ سوادے کوئے جانا, وہ یہی سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. عشق بڑھتا رہا سوئے دارو رسن, زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا, راستہ روکتے روکتے تھک گئے زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے. وما ادراک ما العقبہ, اور تم کیا جانو کہ وہ عقبہ کیا ہے, وہ جنت کا راستہ کیا ہے. جنت کا راستہ شہادت کا راستہ ہے, قربانیوں کا راستہ ہے, محنتوں کا راستہ ہے, اور جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ صبر کا راستہ ہے. روزہ رکھنا ہی پڑتا ہے, پھر ہر وقت روزہ رکھنا پڑتا ہے, کبھی زبان کا روزہ, کبھی کانوں کا روزہ, کبھی جو ہے وہ پیٹ کا روزہ, کہ امانت اندر ہے پیٹ کے, اب بے چینی بھی ہو رہی ہے لیکن روزہ رکھنا ہے. بتانی نہیں ہے اب کسی کو یہ امانت نا, اور پھر کیا ہے مشقتیں برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں. اور تم کیا جانو کہ وہ عقبہ کیا ہے؟ آگے نا اس کی عقبہ کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. فکو رقبہ, فک کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا, فے کیف کیف اور اس کے معنی ہیں چھڑانا. اب آپ دیکھیے کہ فک کے اصل معنی ہوتے ہیں جدا کر دینا, فک الرہن, گروی چیز کو چھڑا لینا. اب آپ نے کوئی چیز کسی کو زیور کسی کے پاس رکھا, اسے ادھار لے لیا, اب جو ہے آپ اس کو چھڑوانا چاہتی ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ زیور اس کا جو آپ لینا چاہتی ہیں تو پیسے اس کو دینے پڑیں گے نا, تو آپ نے چھڑا لیا. اسی طرح فک الرقبہ گردن کا آزاد کرنا اور غلام کا آزاد کرنا. تو گردن کا آزاد کرنا کیا ہے فک الرقبہ؟ اب آپ دیکھیں کہ رقبۃن یہ لفظ جو ہے یہ گردن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور گردن کے لیے ویسے قرآن میں ہمیں عنق, جید, وتین کا لفظ بھی ملتا ہے, اور یہ اس کا تیسرا درجہ ہے رقبہ. گردن یا اس کے پچھلے کا حصہ گدی, اور رقبہ کسی کے گلے میں رسی یا پھندا ڈالنا, نگرانی اور نگہبانی کرنا. اور رقبہ سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو کسی قید میں ہیں تو اس کو بھی رقبہ, یعنی غلام جو کسی کے گلے میں جو غلامی کا پھندا ہے تو پیسے دے کر اس کو اگر آپ آزاد کر دیں گے تو کیا ہے. اور عرب کا ماحول کیسا تھا کہ انسان ایسے تھے جیسے کہ جانور نہیں بیچے جاتے اور خریدے جاتے, تو انسان انسان کا غلام تھا. قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی نازل ہوئیں کہ غلام کو جب آزاد کروائیں گے تو کیا ہے کہ پھر اس کا بدلہ جنت ہے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عقبہ ہے نا, فک رقبہ تن ہے, کہ غلام کو آزاد کروا دیا جائے. ایک تو اس کے یہ معنی کیے گئے ہیں. دوسرے معنی یہ ہیں کہ کلمات طیبہ اور اعمال صالح کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. تو انسان کی گردن کیسے آزاد ہو سکتی ہے آگ سے اور اللہ کے عذاب سے؟ جب انسان نیک کام کرے گا, خود نیک بنے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دے تو گردن آزاد ہو جائے گی. تو دونوں معنی یہاں پر مراد لیے گئے ہیں, ایک غلام کو آزاد کروانا, دوسرا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانا, کرنا بھی اور کروانا بھی دوسروں کو بھی. اور مال و دولت کے پجاری کیا کرتے ہیں؟ شوخیوں کے لیے, شیخیوں کے لیے اور نمود و نمائش کے لیے تو پیسے خرچ کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی قیدی ہے, اب جیسے آج مسلمان ہیں, بے گناہ ہیں, قیدوں میں ہیں, تو ان کو آزاد کرنے کے لیے کون پیسے خرچ کرتا ہے نا؟ تو زکوٰۃ کا ایک جو اس کی مد ہے وہ یہ بھی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا. اسی طرح اور غلاموں کو کون سے کیسے آزاد کرنا ہے؟ جو شیطان کے غلام بن گئے ہیں, جو جہنم کے پیچھے جا رہے ہیں, تو ان کو بھی سیدھے راستے پر لانا. تو اس کے لیے بھی پیسے اگر خرچ کریں گے نیکی کا کے دعوت کے کاموں میں, وہ بھی صحیح ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 سورت البلد میں فرمایا, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا پھر کھانا کھلانا ہے, فی یوم ایک ایسے دن میں, ذی مسغبہ بھوک والا, قحط والا. بھوک کے لیے قرآن میں چار لفظ آئے ہیں اور یہ اس کا دوسرا درجہ ہے. اس کا روٹ ہے سین غین با, اس کے معنی ہے بھوکا رہنا, اتنا بھوکا جیسے قحط کی کیفیت نہیں ہوتی کہ قحط ہے اور لوگ بھوکے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا. تو فاقے کے دن کسی جو فاقے والا آدمی ہے اس کو کھانا کھلا دینا, تو معنی کیا ہے؟ غریب کو کھانا کھلانا. فاقہ کس پر آتا ہے؟ غریب پر, مسکین پر, جاب نہیں ہے, بیماری آ گئی ہے, کمانے والا ایک ہے, کھانے والے زیادہ ہیں. یتیم ذا مقربہ, یا کسی یتیم کو, کون سا یتیم؟ ذا مقربہ, جو قرابت دار ہو, قرب سے ہے, رشتہ دار. اب یتیم سوسائٹی میں دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہے عام سوسائٹی کے لوگ اور ایک ہوتے ہیں رشتہ داروں میں سے. اچھا, جو عام لوگ ہوتے ہیں, جو عام یتیم مسکین ہیں, ان کو کھانا کھلانا آسان ہوتا ہے. جیسے ذی مسغبہ جو بھوکے ہیں نا, مفسرین کہتے ہیں کہ عام یتیم تو ذی مسغبہ میں آ گئے. قحط میں یتیم لوگ ہوتے ہیں, مسکین ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, محتاج ہوتے ہیں, سارے اس میں آ گئے. لیکن اب نیکی کا زمانہ ہمیشہ قحط کا زمانہ تو نہیں ہوتا نا, عام بھی نیکی کرنی چاہیے, لیکن قحط کے زمانے میں نیکی کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اور پھر ساتھ ہی یتیم کی شرط کہ بھوکا ہے اور قحط کی حالت میں اور ہے یتیم, تو اور نیکی ملے گی. اچھا یتیم ہے اور پھر مقربہ ہے وہ رشتہ دار، تو اس سے اجر دو چند ہو جاتا ہے، کیونکہ عام لوگوں کو جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں یا ان کو کچھ دیتے لیتے ہیں نا، وہ ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن جب اپنے ہی رشتہ دار ہوں اور یتیم ہوں جب ان کی خدمت کی جاتی ہے نا، تو بعض اوقات وہ تنگ بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، آپ جتنا کرتے ہیں اتنا ہی ان کے مطالبات بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دے بھی رہے ہیں تو آپ اور آپ کے گھر والے محنت مشقت کرتے ہیں، سارا وقت کام کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں، کام نہیں کرتے، کچھ بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اگر جتنا پھر آپ کرتے ہیں تو اور زیادہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے، آپ جتنا کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کر دیتے ہیں جس سے نا دل پر بہت تکلیف گزرتی ہے، بہت ہوتی ہے کہ کرتے بھی ہیں اور پھر بھی یہ خوش نہیں ہوتے، اور پھر بھی یہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ چاچی نے کیا کیا، تائے نے کیا کیا، دادی نے کیا کیا، پھپھو نے کیا کیا، یا خالہ نے یا کسی نے، تو وہ ان کے جو جملے ہیں نا وہ بہت زخمی کرتے ہیں، افسردہ کرتے ہیں، یا آپس میں اور رشتہ دار، تو یہ رشتہ داروں میں جو یتیم ہوتے ہیں نا جب ان کی خدمت کی جاتی ہے تو وہ اپنا ایک مان سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا فرض ہے، اور ذرا سی کمی بیشی ہو جائے پھر وہ جب باتیں کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، گھاٹی ہے، پہاڑ پر چڑھنا، دیتے بھی جانا، ان کے جملے بھی سننا اور ان کی باتیں بھی سننا، ان کے نشتر بھی سہنا، پھر وہ خدمت کو چھوڑنا مت، کہتے ہیں اس سے اچھا ہے نا وہی نہ دے دوں، کسی کو بھی دے دوں، کہا نہیں، یتیم انزا مقربہ، کہ ایسا یتیم جو کہ رشتہ دار ہے، او مسکین انزا مقربہ، یا پھر مسکین، مسکین کون ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، ضرورت مند ہے، سفید پوش لوگ اس تعریف میں آ جاتے ہیں، کہ ز متربہ، اور متربہ کا لفظ جو ہے تراب، مٹی سے ہے، خشک مٹی کے لیے تراب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسا مسکین جو مٹی والا ہے، اس کے معنی یہ ہیں آدمی کا اتنا غریب ہو جانا کہ خاک میں مل جانا، خاک میں رل جانا، حسن جو ہے وہ خاک میں رل گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی غربت، اور یہ لفظ جو ہے نا تراب کا، یہ تارابا، یہ ذوی الازداد میں سے ہے، اب آپ دیکھیں کہ جب انسان مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے، مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان ابھرتا بھی ہے نا، سونا بن جاتا ہے، تو یہ لغت ازداد میں سے تحت کے لیے بھی آتا ہے اور ترب کے لیے بھی آتا ہے، کہا کہ خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، عقبہ کیا ہے، یہاں پر چار آیتوں میں چار کام بتائے گئے، گردن کا آزاد کرنا، اور گردن کی آزادی غلام کی آزادی بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے، کہ گناہوں سے خود رکنا، دوسروں کو روکنا، دوسرا یہ کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا قحط کے دن میں، تیسرا یتیم ہو اور رشتہ دار ہو، اور چوتھا مسکین، اور عام یتیم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسکین میں اور ذی مسغبہ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسکین وہ ہیں جو کہ بس دھول ہیں، مٹی ہو گئے، ختم، رول گئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا، اچھا یہ چار کام نا انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ آپ کھلا رہے ہیں کھانا، پیسے خرچ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، اب آیت نمبر 17 جو ہے نا، اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اجتماعی زندگی سے ہے، کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت قدے میں نور پھیلانا بھی ہے، اب آیت نمبر 16 تک جتنی بھی باتیں آئی ہیں اس حصے میں آپ دو تین حدیثیں بھی سن لیجئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا جس شخص نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے شخص کے ہر عضو کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، پاؤں کے بدلے میں پاؤں، شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ، بخاری کی روایت ہے اور مسند احمد کی، پھر اسی طرح حضرت علی بن حسین امام زین العابدین نے جو ہے وہ اس حدیث کے راوی سے پوچھا کیا تم نے ابو ہریرہ سے یہ حدیث خود سنی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں، اس پر امام زین العابدین نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی غلام کو بلایا اور اسی وقت اپنے سامنے سب کے سامنے اسے آزاد کر دیا، مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اس غلام کے لیے ان کو 10,000 درہم کی قیمت مل رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. پھر مساکین کی مدد کے سلسلے میں آپ رسول اللہ کی یہ حدیث سنتے جائیے کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایسا جیسے وہ شخص جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ لے, اور وہ جو پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے. یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت. پھر یتیموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اور وہ شخص جو کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے جنت میں اس طرح ہوں گے. یہ فرما کر آپ نے شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی کو اٹھا کر دکھایا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا. یہ بخاری کی روایت ہے کہ دونوں بہت قریب ہوں گے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث بھی بخاری کی ہے, راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے نیک سلوک ہو رہا ہو, اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک ہو رہا ہو. پھر اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, حضور نے فرمایا, جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور محض اللہ کی خاطر پھیرا, اس بچے کے ہر بال کے بدلے جس پر اس شخص کا ہاتھ گزرا اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی, اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نیک برتاؤ کیا, اور وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے. یہ کہہ کر حضور نے اپنی دو انگلیاں ملا کر بتائیں. تو اور پھر اسی طرح ایک شخص نے جو رسول اللہ سے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے, تو حضور نے فرمایا, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکین کو کھانا کھلا. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی فضیلت ہے حقوق العباد کی. اب آیت نمبر 17 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان اوصاف کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ کانا من الذین آمنو, کہ وہ آدمی ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے. اگر کوئی یہ نیکیاں کرے, جیسے کافر جو ہیں بہت زیادہ رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں, خدمت خلق کے, ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں ہے, تو یہ نیکیاں ان کو فائدہ نہیں دیں گی. ایمان کے بغیر نیکیاں فائدہ نہیں دیتی, اور نیکیوں کے بغیر ایمان فائدہ نہیں دیتا. تو کانا من الذین آمنو, شرط پھر ضروری ہے کہ ایسا شخص ہو ایمان لانے والوں میں سے. دوسری شرط کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ, اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. وَتَوَاصَوْا وصیت سے ہے, تاکیدی حکم کو کہتے ہیں, اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ بِالْمَرْحَمَةِ, رحم کی تلقین کرنا. کس پر رحم؟ خلقِ خدا پر رحم. اچھا, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیوں کرنی پڑے گی؟ جب انسان نیکی کا حکم دے گا اور بدی سے منع کرے گا تو پھر ہوگا کیا کہ لوگ تو برا بھلا کہیں گے نا. یہ جو خوبیاں ہیں نا, یہ اجتماعی خوبیاں ہیں کہ ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے, ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے, ایسے لوگوں کا ایک مجموعہ ہونا چاہیے جو ایمان والے ہوں, ان کے اندر یہ انفرادی طور پر یہ صفات پائی جائیں. یہ جو آیت نمبر 13 سے لے کر 16 تک ہے حقوق العباد, ان کے اندر یہ درد ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر صفات پائی جانی چاہیے وہ یہ کہ وہ نیکی کا ایک دوسرے کو حکم دیا کریں, کہ لوگ آپس میں نیکیاں کریں, نیکی کا ماحول پروان چڑھے, لوگ دنیا میں اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں. تو امت وسط کا جو کام ہے نا, شہداء الناس کا, یہ ہے ضروری. اچھا, جب یہ کام ادا کیا جاتا ہے نا تو لوگ پتھر بھی مارتے ہیں, جادوگر, کاہن, مجنو اور دیوانہ بھی کہتے ہیں. سارے رسولوں کے ساتھ یہ ہوا نا. اب ایسے میں پھر اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے, پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے. اور مومن کی پوری زندگی جو ہے وہ, مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے, اور ایمان کے راستے پر قدم رکھتے ہی آدمی کے صبر کا امتحان ہو جاتا ہے, امتحان شروع ہو جاتا ہے. عبادت آپ ادا کریں گی تو بھی صبر ہے, آپ شکر کرنا چاہتی ہیں تو بھی صبر ہے, آپ حقوق العباد ادا کرنا چاہتی ہیں تو بھی. قدم قدم پر گناہوں کی ترغیبات ہیں, قدم قدم پر نقصانات ہیں. اللہ کے قانون کی پیروی کرنے میں بظاہر کیا نظر آتا ہے؟ مصیبتیں, محرومیاں, تکلیفیں. اب پردہ کرنا کوئی آسان ہے؟ گرمی میں بھی اور سردی میں بھی, ہر طرح کے حالات میں. تو بہرحال کام کرتے جانا ہے, عمل کرتے جانا ہے, خود بھی صبر کرنا ہے, اور دوسرے جو پریشان ہو رہے ہیں اور مصیبتوں کے آنے پر سوچ رہے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دیا جائے, تو کہنا ہے کہ نہیں, صبر کرو. اچھا, پھر یہ جو سوسائٹی بنتی ہے, جو جماعت بنتی ہے, جو جماعت کے لوگ مل کر آپس میں جب اخوت کی جو ہے وہ قوت کی ایک عمارت بن جاتے ہیں، بنیانے محسوس بن جاتے ہیں، انما المؤمنون اخفا، تو ان کے اندر ان کی جو ہے وہ جڑوں میں اور ان کے معاملات کے اندر روح کیا ہوتی ہے، وتواصوا بالمرحما، یہ ایک دوسرے کو نا رحم کی تلقین کرتے ہیں. سنگ دل بے رحم ظالم معاشرہ نہیں ہوتا، ہمدرد اور غمخوار معاشرہ ہوتا ہے، کیونکہ فرد کی حیثیت سے بھی ایک مومن اللہ کی شان رحیمی کا مظہر ہے، اور جماعت کی حیثیت سے بھی مومنین کا گروہ جو ہے اس کو آپس میں دوسرے پر رحم کرنا چاہیے. رسول اللہ کا ٹائٹل کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور یہ جو رحمت ہم سب میں ہونی چاہیے، بے شمار اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں، جن میں سے آپ بھی چند ایک سنتی جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا. پھر آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا ارحم من فی الارض یرحموک من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. پھر ترمذی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے. بخاری کی روایت ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور یہ حدیث تو بہت ڈرانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے، کھینچ کر نکال لیا جاتا ہے. اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا تین قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور پھر مسلمانوں کی جماعت کی کیا مثال ہے؟ جیسے آپ کی اب کلاس ہے، آپ ایک جماعت بن کر آپ نے پورے دو ڈھائی سال پڑھا، تو اب ان کی مثال کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے، کہ اگر ایک جسم کے حصے میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اگر کسی کو ایک کو تکلیف ہے تو سب کو اسی طرح بے چینی ہوتی ہے جیسے جسم کے ایک حصے کو. اب دیکھو سر میں درد ہوتا ہے، سارا جسم تکلیف برداشت کرتا ہے نا. تو کہا کہ مومنوں کی کیا مثال ہے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ رحم کی آپ تلقین کرتے ہوئے پائیں گے. تو ایسے لوگوں کو کا ٹائٹل کیا ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے. میمن تو یمنا دائیں کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دائیں بازو والے ہیں. اور دائیں بازو والے کون ہیں؟ کہ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنتی لوگ ہیں. یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے. تو کیا آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ دائیں بازو والوں میں شامل ہو جائیں؟ میرا بھی یہی دل چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو دائیں بازو والوں میں شامل کر دے انشاءاللہ، آمین. والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، یہی ہیں بائیں بازو والے. اور شومیہ قسمت اور بایاں بازو جو ہے وہ بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور اہل عرب کیا کرتے تھے؟ پرندے کو اڑاتے تھے اور فال نکالتے تھے. اگر وہ دائیں طرف اڑ کر جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے اچھا ہے، بائیں طرف اڑ کر جاتا تو کہتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، بری فال سمجھتے تھے. پھر جس کو عزت دیتے تھے اس کو اپنی دائیں طرف بٹھاتے تھے، جس کو عزت نہیں دیتے تھے پھر اس کو بائیں طرف بٹھاتے تھے. تو دایاں ہاتھ، دائیں طرف، یہ ساری چیزیں وہ عزت کی علامت سمجھتے تھے. ویسے بھی دائیں ہاتھ میں قوت بھی زیادہ ہوتی ہے. کسی کو کہتے تھے نا کہ وہ میرا مدد کرنے والا، کہتے تھے وہ میرا دائیں ہاتھ ہے. اور آپ بھی کوئی کام کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میرے لیے چیز مشکل نہیں ہے. تو قوت، عزت ہر طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن مشامہ بائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، اور بدبختی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کفر کرنے والے اللہ کی آیات سے یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان کا حال کیا ہوگا؟ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے چھائی ہوئی. مؤصدہ بہت سواد دال سے ہے. اصل میں اس احاطے کو کہتے ہیں جو مویشی کے لیے پہاڑ میں بنا لیا جائے. غار کے صحن کو بھی کہتے ہیں. دروازے کی چوکٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اگر آپ دروازے کو بند کرنا چاہیں اور دروازے پہ چوکٹ نہ بنی ہوئی ہو، مجھے بتائیں کیا دروازہ بالکل اچھی طرح پھر آپ کا بند ہو سکتا ہے؟ نہیں بند ہو سکتا. تو اس طرح وسادہ کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے بند کرنے کے لیے, کیونکہ دروازے کو اگر آپ اچھی طرح بند کرنا چاہتی ہیں تو چوکٹ بھی آپ لگائیں گی تاکہ کوئی اندر سوراخ نہ ہو, بالکل اچھی طرح کوئی ہوا نہ آئے, کوئی تنکا کوئی آندھی کچھ بھی نقصان نہ ہو سکے نا. ست الباب باستہو کا محاورہ بھی ہے کہ میں نے دروازے کو بند کر لیا. تو بند کرنے کے لیے قرآن میں چار لفظ آئے ہیں, غلقہ, وسدہ, قصارہ اور قبضہ. تو وسدہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اس طرح بند کرنا کہ بند شدہ چیز سے کچھ باہر نہ نکل سکے, بالکل. اب ہانڈی پر جب ڈھکن دے دیا جاتا ہے تو بھاپ نہیں نہ نکل سکتی. پریشر کوکر, جب آپ پریشر کوکر دیتی ہیں تو کیسے سیلڈ ہوتا ہے نا ایک طرح سے, ایک اس کے اندر ربر سی بھی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بھی ہوا باہر نہ لگے, بالکل زبردست طریقے سے بند کر دینا. اگر کوئی کھڑکی روشن دان گھر میں کھلا نہ ہو, سب بند ہو, کھڑکی دروازے روشن دان, تو اس وقت بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے, یہ اللہ کو جھٹلانے والے, یہ قیامت کا انکار کرنے والے اصحاب المشمہ ہیں, علیہم نار مؤصدہ, ان پر آگ چھائی بھی ہوگی, یعنی آگ ان کے اوپر ایسے ہوگی جیسے کہ احاطہ ہوتا ہے. آگ ان پر ایسے ہوگی کہ ہر طرف سے کوئی سوراخ نہیں ہوگا کہ جس میں سے آگ کی شدت نکل جائے. تندور اگر آپ نے کبھی تپایا ہو, تپتے دیکھا ہو, تو تندور جو ہے بہت زیادہ گرم ہو جائے نا اور روٹی جلنے لگے, تو پہلے تو اس کو وہ برتن رکھ کر بند کرتے ہیں کہ اچھی طرح گرم ہو جائے, لیکن زیادہ گرم ہو جائے تو برتن کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ تھوڑی اس کی گرمی نکل جائے. اس طرح پریشر جو ہے, پریشر کوکر, اس کو آپ جب کھولنا چاہتی ہیں کیسے ہوتا ہے سیلڈ, کتنا زبردست گرم ہوتا ہے نا, تو اس کی آپ ہوا کو کبھی پھر نکالتے بھی ہیں نا, میں نے اس کو کھولنا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آگ میں ان کو ڈالا جائے گا, آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا. الوسید پودا جس کی جڑیں زیادہ جو ہے وہ گہری نہ ہو, یعنی اوپر ہی اوپر ہوں جیسے کہ پھر اس پر احاطہ کر لیں گی. تو یہ جہنم کی جو ہے وہ سزا کی شدت کا اظہار کرنے کے لیے ہے کہ لوگوں کو آگ کے اندر دھکیل کر پھر کیا کیا جائے گا کہ اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اور یہ جو بات ہے یہ بڑی ہی جو ہے وہ شدید سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو دے گا. اور یہاں پہ ہمیں سورۃ الحمزہ میں بھی ملتا ہے, نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ. تو اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی, وہ ان پر بند کی بھی ہوگی بڑے بڑے ستونوں والی. آپ دیکھ لیجئے, اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آگ چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے, اور پھر کیا ہے کہ آگ ان پر بند کر دی گئی, موصدتن مغلقتن, چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی تاکہ پوری شدت اور حرارت ان کو پہنچے اور وہ بھاگ کر کہیں جا نہ سکے. اچھا اگر آپ نے جلتے ہوئے کوئلوں کو دیکھا ہو, اگر کوئلوں کو جو ہے نا بند کر دیا جائے ٹائٹلی, بالکل آپ دیشکی میں بھی کبھی کوئلے رکھیں اور بند کر دیں, اندر ہی وہ بجھیں گے اور وہ راکھ نہیں بنیں گے, جل کر بالکل ویسے ہی بجھیں گے. اگر اس کو کھول دیں گی نا تو وہ آہستہ آہستہ ہوا لگے گی, بھسم ہوں گے, راکھ بھی بن جائیں گے. تو یہاں پہ کیا ہے, ان پر بند کر دیا جائے گا, سخت بن جائیں گے. یہ اللہ تعالی ہمیں بچائے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم لا تجعلنا منہم. یہ تھی سورۃ البلد جو ہمیں مقصد زندگی عطا کرتی ہے اور ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ کھیتوں کو دے لو پانی کہ بہ رہی ہے گنگا, کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں. میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی, پتا گرا در سے فنا دے گیا مجھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.